رحم الله من قرأ الفاتحة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لك يا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى هو إلا وحي يوحى حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد هو على آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعداء الدين أجمعين من الأزل إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين وفرقانه المجيد وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبسا وأنكم إلينا لا ترجعون
پروردگار عالم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں وہ رہنما اور وہ رہبر عنایت فرمائے کہ جو کائنات کے ہر رجس سے ہر اعتبار سے پاک ہیں اور ہدایت کا سرچشمہ بنا کر ہمارے لیے ہمارے ہی درمیان ہماری ہی سی زندگی گزارنے کے لیے ایسے انہیں بھیجا کہ ان کی حیات طیبہ ہمارے لیے نمونہ عمل بن گئی اور عزیزان محترم یہی وہ ہستیاں ہیں کہ جو شے اس کائنات کی ان سے نسبت پاتی گئی وہ شرف یاب ہوتی گئی جس شے نے ان سے اپنا رشتہ جوڑا وہ مقبول ہو گئی اور جنہوں نے اپنا رشتہ ان سے توڑا وہ مردود ہو گئیں۔ اور یہی تو بات ہے نا کہ ایک جملہ آپ کی خدمت میں پچھلے دنوں عرض کرنے کی سعادت کو حاصل کیا تھا کہ پروردگار عالم نے اس کائنات میں ایک علی پیدا کیا ہے اور وہ ایک علی ہمارے اور آپ کے حصے میں آیا ہے۔ ایک علی خلق کیا خدا نے اور وہ ہمارے اور آپ کے حصے میں آیا۔ کتنا شکر ادا کرنا چاہیے پروردگار عالم کا اس ایک ایسی انمول نعمت پر کہ جو سوائے ہمارے اور کسی کے پاس نہیں۔ لیکن عزیزو یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ ہمارا علی پر کوئی کاپی رائٹ بھی نہیں ہے۔ پروردگار عالم نے علی کو اس کائنات کی اس جگ کی ہدایت کے لیے رہنمائی کے لیے بھیجا۔ یہی تو ہم نے کہا کہ جو جو ان سے اپنا رشتہ جوڑ لے، جو جو جوڑ لے، اب اس میں دین مذہب ملت رنگ نسل کی کوئی قید نہیں ہے، کوئی قید نہیں۔ اور عزیزو یہی وہ فرش ازا ہے کہ جسے جب اہل بیت سے نسبت ہو جاتی ہے تو پھر فرشتے آسمانوں کو چھوڑ چھوڑ کر زمین پر نازل ہونے اور اس ٹکڑے زمین پر آنے کی خواہش کا اظہار کرنے لگتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں آسمان سے نہیں کوئی لگاؤ ہے، ہمیں جانے دو نیچے۔ پروردگار عالم سے اذن پاتے ہیں کہ اے خدا ہمیں اجازت عنایت فرما، ہمیں اذن عنایت فرما کہ تیرے حبیب کے بچوں کا ذکر ہو رہا ہے، ہمیں اس ذکر کی محفل میں شامل ہونا ہے۔ اور عزیزو یہ تو عالم ہے ان فرشتوں کا، مگر انسانوں کا عالم سنیے کہ جو صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جب ایک مومن کو جنت کا پروانہ مل جائے گا اور وہ جنت کی جانب جا رہا ہوگا تو راستے میں ایک ایسا موقع آئے گا کہ جہاں پر وہ رک جائے گا۔ جنت کی خواہش ساری دنیا کو ہے، ہر انسان جنت میں جانے کا شوق رکھتا ہے، ہر مسلمان ہر مومن چاہتا ہے کہ وہ جنت کے جسے پروردگار عالم نے اس کے لیے مہیا کیا ہے وہ اس جنت میں سکونت اختیار کر لے۔ لیکن جب اسے جنت میں جانے کا پروانہ مل جاتا ہے، اب سوچئے اس کے پیچھے کتنی محنت لگی ہوگی، ساری زندگی کی محنت، کہ جب اسے جنت کا پروانہ مل گیا تو جب جنت کا پروانہ ہاتھوں میں لیے جنت کی جانب جا رہا ہوگا اور ایک جانب اسے ایک ایسی جگہ نظر آئے گی وہاں جا کر بیٹھ جائے گا، جنت اسے آواز دیتی رہے گی مجھے خدا نے تیرے لیے مہیا کیا، تیرے لیے سجایا۔ جنت آواز دے گی کہ میری جانب آ جا، مجھ میں سما جا، اور وہ کہے گا میں یہاں ذکر اہل بیت کی محفل میں بیٹھا ہوں، یہاں پر اس محفل میں بیٹھنے کی لذت جنت کی لذت سے کہیں زیادہ محسوس کرتا ہوں۔ یہ پروردگار عالم کا شکر۔ اور خود یہ فقط و فقط فرش ازا کی ہی بات نہیں ہے بلکہ زمین کرب و بلا کی بات ہے۔ زمین کربلا وہ زمین کا ٹکڑا ہے کہ جو پچھلے دنوں یہ بات ذکر ہوئی تھی کہ پروردگار عالم نے آسمان جنت الفردوس کے کچھ ٹکڑوں کو زمین پر نازل کر کے انہیں زمین کا حصہ بنایا۔ مقام ابراہیم کا پتھر، حجر اسود کا پتھر، یہ کچھ ایسے حصے ہیں جنت الفردوس کے کہ جو پروردگار عالم نے جنت سے نازل کر کے زمین کا حصہ بنایا اور زمین پر رکھ دیا گیا۔ مگر کوئی ایسا ٹکڑا ہے زمین کا کہ جسے اٹھا کر جنت الفردوس کی زینت بنایا جائے گا؟ یہ زمین کا ٹکڑا اور کوئی نہیں، حسین کی سلطنت عظمیٰ کربلا معلا کا ٹکڑا۔ اور جب یہ کربلا کا ٹکڑا جنت الفردوس کے اعلیٰ ترین منازل میں شامل ہو جائے گا، جنتیں بہت ہیں مگر جنت الفردوس تمام جنتوں کی، جنت کی کیٹیگریز ہیں، جنت کے طبقات ہیں، جنت کے فلورز ہیں، ان جنت میں سب سے اعلیٰ طبقے کی جنت جنت الفردوس اس کا نام، اور جنت کی بڑی خوشبوئیں ہیں، بہترین خوشبو کا نام مشک و عنبر ہے جس کے حوالے سے ذکر آپ نے پچھلے دنوں سن لیا، تکرار نہیں کروں گا۔ لیکن جنت الفردوس میں جس زمین کے ٹکڑے کو اس جنت الفردوس کی زینت بنا کر بھیجا جائے وہ کربلا کا ٹکڑا ہے۔ اور یہاں پر ہر کس و ناکس کو آنے جانے کی اجازت نہ ہوگی، ہر آنے جانے والا ہر شخص عادی یہاں جا نہ سکے گا سوائے انبیاء ہو اوصیاء ہو صلحاء ہو آئمہ شہداء صدیقین انبیاء مرسلین کے آنے جانے اور قیام کرنے کی جگہ ہوگی. یہی تو وجہ ہے کہ انسان کو بار بار اس بات کی جانب باور کرایا گیا, اس در کی جانب کھینچ کھینچ کر لایا گیا کہ آ جاؤ, مسلمان تو سب ہوتے ہیں, جب در اہل بیت پر آتے ہیں تو سلمان بنتے ہیں. تو مسلمان سے لے کر سلمان تک کا سفر, کنہیں پروردگار عالم نے بھیجا. بات کا آغاز یہاں سے ہوا کہ ایسے ہادی برحق عطا کیے, ایسے رہبر عطا کیے کہ اس کے بعد کوئی حاجت نہ رہی. ایسے نمونہ عمل پروردگار عالم نے, کامل ترین انسان مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر مہدی آخر الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف, اور یقیناً مولا کائنات کے ساتھ ساتھ مولا کائنات سے پہلے ختمی مرتبت کہ جہاں پر نبوت کے سلسلے کا اختتام اور مولا کائنات کے جہاں سے امامت کے سلسلے کا آغاز. مگر عزیزو, اگر مولا کائنات علیہ السلام بھی ہے نا, تو یہ ان بارہ میں آتے ہیں کہ جن بارہ کے بارے میں خود میرے رسول نے یہ ارشاد فرمایا, اولنا محمد, اوسطنا محمد, آخرنا محمد, کلنا محمد. اگر علی کو قریب سے دیکھو تو وہ بھی محمد نظر آئے گا, حسن میں بھی محمد کی جھلک ہے, حسین میں بھی محمد کی جھلک ہے, ہر ہر امام میں محمد کی جھلک ہے, چاہے پہلا ہو یا گیارہواں ہو, چاہے حسن عسکری ہو, اس میں بھی محمد مصطفیٰ کی جھلک کو دیکھنے کی کوشش کرو. اور زمانے کے امام, ہمارے اور آپ کے زمانے کے امام, صاحب الامر والعصر والزمان کا اسم گرامی بھی ختمی مرتبت کے نام نامی پر ہے, اور آپ کے چہرہ مبارک کے شمائل بھی ہو بہو رسول اکرم کے چہرہ مبارک کے شبیہ ہیں, مشابہ ہیں. لیکن عزیزان محترم, آج جس ہستی کا ذکر ہے, یعنی آج اپنی اس محفل کو جس ہستی کے ذکر سے ہم نے منور کرنا ہے, وہ رسول اکرم کے آل میں سے جو سلسلہ امامت کی گیارہویں کڑی ہے, ہمارے اور آپ کے زمانے کے امام کے والد گرامی مولا آقا حسن ابن علی ابن العسکری علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے. کہ مولا سن 232 ہجری میں آپ کی ولادت باسعادت, اور آپ کی ولادت کے بعد جو سلسلہ ولادت سے پہلے چل رہا تھا وہ کیا تھا؟ چھٹے امام علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد مسلسل قید و بند کی صحبتیں, قید و بند کی صحبتیں ساتویں امام نے ایسے جھیلی ہیں کہ بعض روایتوں میں 14 سال ہے, بعض روایتوں میں 9 سال ہے, اور ان 14 اور ان 9 سالوں کے فرق کو اس انداز سے بھی بیان کیا جاتا ہے کہ 9 سال در حقیقت مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی جو قید ہے وہ 14 سال کی قید ہے جو زندگی کے مختلف ادوار میں مولا نے کاٹی ہے. 5 سال, 14 میں سے 5 سال وہ ہیں کہ جو آپ کی حیات طیبہ کے آخری سال ہیں, اور ان میں آپ نے مسلسل کنٹینیوس قید کو کاٹا. سندھی بن شائق کا جہاں نام ملتا, لیکن یہ 9 سال ادوار تھے, کبھی مولا کو قید کیا جاتا تھا, کبھی مولا کو رہا کیا جاتا تھا, کبھی مولا کو مدینہ سے بلا لیا جاتا تھا, کبھی واپس بھیج دیا جاتا تھا, کبھی گھر میں نظر بند کر لیا جاتا تھا, تو کبھی اور انداز سے مولا کو اذیت پہنچائی جاتی تھی. کیا وجہ تھی کہ قید و بند کی صحبتوں کا اس انداز سے آغاز ہو گیا ساتویں امام کے بعد فوراً, اور یہ سلسلہ نہ رکا, آٹھویں امام کو بھی آپ کے اہل و عیال سے دور کیا گیا, آپ کو توس آ کر رہنا پڑا, اور سلسلہ امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام ہو, امام علی النقی علیہ الصلوۃ والسلام ہو, کہ بلکہ 10ویں امام علیہ السلام کو تو مدینہ منورہ سے بلا کر سامرہ کے اندر روکا گیا, اور جس انداز سے مولا کو بلایا گیا، جس انداز سے بیداد روا رکھی گئی، امام کو خط لکھ کر بلایا اس زمانے کے بادشاہ نے، ظالم نے، اور خط میں بڑے خوش آمدی کے الفاظ تھے کہ ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ آ جائیں اور یہاں پر آپ کے چہرے منور کا ہمیں دیدار ہو، آپ ہمارے مہمان بنیں، ہم آپ کی خدمت کا شرف حاصل کریں، وغیرہ وغیرہ. مگر جب دسویں امام تشریف لے آئے مدینہ سے سامرہ، تو کوئی نہیں تھا کہ جو ایون امام کو ریسیو کرنے کے لیے بھی چلا جائے، اور بھیجا اس وقت کے ظالم نے ایک اپنے ادنا ترین غلام کو، جس نے امام علیہ الصلوۃ والسلام کو غلاموں کے درمیان، جہاں پر غلاموں کے رہنے کی جگہ تھی، انتہائی قسم و پرسی کا عالم، وہاں پر مولا کو رہائش کی جگہ بتائی. جب مولا نے خط پڑھا تھا تبھی اپنے صحابی کی جانب مسکرا کر دیکھ رہے تھے کہ یہ خط تو دیکھو کہ اس میں کیا لکھا ہے، اور میں جانتا ہوں کہ ہونے کیا والا ہے جب میں پہنچ جاؤں گا وہاں سامرہ. لیکن عزیزان محترم، بات کو آگے بڑھائیں علی قسم، اور گیارہویں امام تک آئیں. کیا وجہ ہے کہ اتنی زیادہ قید و بند کی صحبتوں کو برداشت کروایا گیا یا آئمہ کو قید میں رکھا گیا؟ قرآن کریم کی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. کہ ان کا ارادہ ہے، ترجمہ آپ سن لیجئے گا ابھی انشاءاللہ کچھ لمحوں کے بعد، وجہ پہلے سماعت فرما لیجئے. ارادہ یہ تھا کہ آئمائے طاہرین کو قید میں بند کرنے کے ذریعے سے اپنے اہل و عیال سے دور کیا جائے، انہیں اپنی فیملی لائف سے دور کر دیا جائے. کیوں؟ نتیجتاً نعوذ باللہ من ذالک، مولا کی نسل مبارک آگے نہ بڑھ سکے. نتیجتاً کیا ہو؟ جان چکے تھے کہ یہی وہ خانہ وادہ ہے، یہی وہ لائنج ہے کہ جس کے اندر اس نے آنا ہے کہ جو اس دنیا کو عدل و انصاف سے ایسے بھر دے گا جیسے وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی. اور ظالم ہمیشہ یاد رکھیے گا، عدل اور انصاف سے بہت گھبراتا ہے، جیسے چور روشنی سے گھبراتا ہے، ویسے ظالم عدل و انصاف سے گھبراتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا اقتدار اور اس کی حکومت، جو بھی کہہ لیجئے، وہ دراصل ظلم پر ٹکی ہوئی ہوتی ہے. اگر ظلم کا خاتمہ کرنے والا آیا، ایونچولی اس کے اقتدار کا خاتمہ کرنے والا آ گیا. لیکن پروردگار عالم قرآن کریم کی اس آیت میں کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ پروردگار عالم کا ارشاد ہو رہا ہے کہ ان کا یہ ارادہ ہے کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں. اوکے، تو آپ کے پاس ہے کیا بجھانے کے لیے اللہ کے نور کو؟ تو جواب آئے گا، بے افواہہم، اپنی پھوکوں کے ذریعے سے اللہ کے نور کو بجھانے چلے ہیں. کمال ہو گیا، گھر میں جلایا ہوا ایک دیا تو اپنی پھونک سے ایک بار میں بجھا نہیں سکتے، اللہ کے نور کو بجھانے چلے ہیں. واللہ متم نورہ، پروردگار تو اپنے نور کو منزل اتمام تک پہنچا کر رہے گا. ولو کرے المشرکون، اور یہ تو جانتے ہی ہیں سب کے، ظالمین کو اور مشرکوں کو پسند نہیں آئے گا. تو یہ ایک بات کہ اتنا زیادہ قید اور بند میں رکھا گیا، لیکن پھر بھی دسویں امام علیہ السلام کی بھی ولادت ہوئی، اور دسویں امام کے بعد گیارہویں امام علیہ السلام کی بھی ولادت باسعادت ہوئی. اور امام کی ولادت کے بعد امام کی والدہ کا نام گرامی اسم مبارک جناب سلیلہ سلام اللہ علیہا، سلیلہ. اور زیادہ ہمارے درمیان جو نام بی بی کا مشہور ہے وہ ہے جناب سوسن خاتون سلام اللہ علیہا. بی بی کی عظمت پر ایک بلند درود بھیجے محمد. امام حسن عسکری علیہ السلام، آپ کے تین بھائی ہیں اور ایک ہمشیرہ. امام حسن عسکری علیہ السلام آپ سے بڑے آپ کے بھائی محمد، خود آپ کے ایک بھائی جن کا نام حسین، ایک بھائی جن کا نام جعفر، اور ایک آپ کی ہمشیرہ کے جن کا نام علیہ یا عالیہ ملتا ہے. سید محمد وہ ہستی ہیں کہ جن کا ذکر ممبروں سے بہت کم کیا جاتا ہے، بالکل اسی انداز سے کہ جس طرح سے امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کم کیا جاتا ہے۔ آئمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کی اولادوں میں سے بھی دو قسمیں ہیں، کچھ اولاد آئمہ ایسی ہیں کہ جو دیندار ہیں، دین کی طرف ہیں، اور کچھ اولاد آئمہ ایسی بھی ہیں کہ جو زیادہ دینداری کی جانب نہیں ہیں، اور یہ مثال ہمیں تاریخ میں بھی ملی، صرف سلسلہ آئمہ ہی میں نہیں بلکہ سلسلہ انبیاء تک کے اندر ہمیں یہ مثالیں مل رہی ہیں۔ کیا مثال؟ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے کی مثال، اینڈ سو آن۔ لیکن ایک مولا امام حسن عسکری علیہ السلام کے بڑے بھائی جناب سید محمد، کہ جو مدفون ہیں کاظمین اور شہر سامرہ کے درمیان ایک شہر کے جس کا نام ہے بلد۔ مگر عزیزو، میں یہاں پر اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ مولا حسن کے اس بھائی، دسویں امام کے اس فرزند، اور زمانے کے امام کے اس عم بزرگ چچا جان کا ذکر کروں۔ کیوں؟ پروردگار عالم نے ان کے روزے کو، ان کی قبر کو وہ جگہ قرار دیا ہے کہ جہاں پر پروردگار عالم نے کہا ہے کہ آؤ اس ہستی کی زیارت کرنے کے لیے، میرے اس ولی کی زیارت کے لیے آؤ، جو تمہاری حاجت ہوگی جھولیاں بھر کر تمہیں واپس لوٹاؤں گا۔ یہ دعاؤں کا قبول ہونا اس جگہ پر اس بات کی دلالت ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ چاہے اپنی دعائیں قبول کروانے کے لیے ہی صحیح، مگر سید محمد کے روزے کی زینت امام کے چاہنے والے بنے۔ اور وہ ہستی کے جس نے اپنی ساری زندگی اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کی نظر کر دی، جن کا قرآن کریم سے لگاؤ، ابھی میں مولا حسن عسکری کی جانب نہیں آیا ہوں، ابھی میں ان کے برادر بزرگ کی بات کر رہا ہوں، سید محمد۔ اور اس انداز کا آپ کا تقویٰ، آپ کا زہد، آپ کی پرہیزگاری کہ لوگ آ کر آپ کی خدمت میں اپنی حاجت دنیا میں بھی رکھتے تھے جب آپ حیات تھے۔ جو آپ نے زیارت نامہ جناب سید محمد کا پڑھا، اس میں یہ الفاظ بھی آپ پڑھیں گے کہ آپ وہ ہستی ہیں کہ جنہیں پروردگار عالم نے مستجاب الدعوات بنایا ہے۔ کچھ ایسی ہستیاں ہوتی ہیں کہ جو زبان سے کہہ دیں، جو تقاضا خدا سے کر لیں، وہ خدا پورا کر دے۔ یا یہ کہہ لیجئے کہ یہ ایسی ہستیاں ہوتی ہیں کہ جنہیں بہت خوب معلوم ہوتا ہے خدا سے کیا مانگنا ہے اور کیا نہیں مانگنا، اور پھر یہ اس منزل پر یوں ہی نہیں پہنچتے ہیں، ساری زندگی قربانیاں پیش کرتے ہیں، اپنی قربانیوں کو، اپنی ذاتی قربانیوں کو، اپنی ذاتی خواہشوں کو قربان کرتے ہیں، اور اہل بیت کا چاہنے والا کوئی آتا ہے تو اس کے لیے دست دعا کو بڑھا دیتے ہیں۔ اے سید محمد، ساری زندگی تم نے اپنے لیے کچھ طلب نہ کیا، اب اگر کوئی تمہارے نام سے ہماری بارگاہ میں آئے گا، تمہیں وسیلہ بنا کر آئے گا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹاؤں گا۔ اور آپ وہ کرامات تو دیکھیے کہ جو سید محمد کے روزے سے آیا ہوتی ہیں، وہ کرامات۔ اچھا، شہر بلد کو ایک اور نام بھی دیا جاتا ہے، سبع الدجیل کہا جاتا ہے۔ دجیل ایک ایریا ہے، اس ایریا کے اندر یہ بلد سٹی ہے، لیکن سبع الدجیل، لوگ یہ کہتے ہیں کہ خود اس بلد کا ایک دوسرا نام بھی دجیل ہے۔ سبع الدجیل، سین با عین، سب عربی زبان میں شیر کو کہتے ہیں، شیر کو کہتے ہیں، دجیل کا شیر، وہ دور کے، جس دور کے اندر آپ کے روزہ مبارک کے ارد گرد بہت زیادہ آبادی نہیں ہوا کرتی تھی، تو لوگ چوروں سے اور لوٹ مار مچانے والوں سے گھبرا کر اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھنے لگے تھے۔ کرامت یہ تھی کہ لوگوں نے وہاں پر ایک ایسے شیر کو آ کر ان گھروں کے گرد، کے جو روزہ جناب سید محمد کے گرد گھر تھے اس دور میں، پہرا دیتے ہوئے دیکھا رات کے وقت اور عین صبح کے وقت، کہ جب بھی کوئی اجنبی آیا کرتا تھا تو اس کے لیے ہیبت کا سامان قرار پاتا تھا۔ کوئی آپ کے روزے سے کوئی شے بغیر اجازت اٹھا کر لے جا نہیں سکتا۔ یہاں آپ کے روزے سے جو آپ سے، آپ کا توسل اختیار کرے، آپ کو وسیلہ قرار دے، اولادوں کے اعتبار سے جو افراد مومنین اور مومنات اولاد کے متمنی ہیں، پروردگار عالم انہیں صاحب اولاد کرتا ہے۔ جو مومنین اور مومنات اپنی بچیوں کے لیے رشتوں کی تلاش میں ہیں, پروردگار عالم اس امام علی النقی علیہ الصلوۃ والسلام کے نیک فرزند جناب سید محمد کے صدقے میں ان کی بچیوں کے لیے, ان کے لیے بہترین رشتوں کو فراہم کرتا ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جہاں سے دنیاوی حاجتیں ملیں وہاں سے اخروی حاجتیں نہ ملیں؟ علماء کے واقعات بھرے پڑے ہیں کہ جنہوں نے یہاں پر آ کر نظر کی, کچھ نے آ کر اپنی زبان کو رکھا, کسی نے آ کر اپنی پیشانی کو رکھا سجدے کے لیے نہیں, پیشانی کو مس کرنے کے لیے کہ برکتوں کو حاصل کریں, تاکہ وہ برکتیں دماغ تک پہنچیں, تاکہ علم کا نور اس دماغ میں اور اس دل میں سما سکے. سجدہ تو سوائے خدا کے اور کسی کو ہے نہیں. لیکن عزیزان محترم, بات کو اگر مزید آگے بڑھائیں تو ایک بات یہاں پر اس انداز سے کھل کر سامنے آتی ہے تاریخ کے واقعات کی روشنی میں کہ جناب سید محمد کی شہادت یا وفات اس وقت کے جب مولا امام حسن عسکری 20 سال کے ہیں اور خود جناب سید محمد 23 سال کے ہیں واقع ہو گئی. کب؟ کہ جب آپ حج کے سفر کے لیے شہر سامرہ سے مکہ مکرمہ کی جانب عازم سفر تھے, تو جب آپ اس بلد کے مقام پر پہنچے, بیمار ہوئے, مریض ہوئے, اور اس کے بعد دوبارہ صحت یاب نہ ہو سکے اور اس دنیا سے رحلت فرمائی. کچھ مؤرخین نے لکھا کہ آپ کے علو مکانی, یعنی آپ کے اس عظیم المرتبت ہونے کو, آپ کے علم کو, آپ کے زہد, آپ کے تقویٰ کو دیکھ کر لوگ یہ گمان کرنے لگے تھے کہ شاید مولا امام علی النقی علیہ السلام کے یہی فرزند ہوں گے کہ جن کو امامت کا منصب منتقل ہوگا. اور ایک مینٹیلٹی اس انداز کی بھی یقیناً رہی ہوگی اس دور میں کہ جو لوگ یہ سمجھا کرتے ہیں کہ بڑا بیٹا وارث بنا کرتا ہے امامت کا, تو پروردگار عالم کی جانب سے یہ انتظام کے لوگوں کو ایک پیغام یہ بھی پہنچ رہا ہے کہ یاد رکھو انسان کے بنائے ہوئے معیار کا نام منزل امامت نہیں ہے, پروردگار عالم کی عطا کردہ شے کا نام امامت ہے. انسان تو نہیں, پروردگار امام بنایا کرتا ہے اور امام بنا کر بھیجا کرتا ہے, یہ پروردگار عالم کا کرم ہے. اگرچہ آپ کا علم, آپ کا زود, آپ کا تقویٰ اتنا زیادہ تھا, اس کے باوجود بھی منصب امامت پر نہیں. تو اگر اس روایت کو مانا جائے کہ آپ کو زہر دے کر شہید کیا گیا اس گمان میں کہ جو جانشین امام نقی ہے اسے پہلے ہی, نعوذ باللہ من ذالک, زہر دے دو, تو اگر منصب امامت پر نہیں بھی تو محافظ امامت کی منزل پر تو فائز ہوئے. امام حسن عسکری کی ایسے ڈھال بن گئے جناب سید محمد کہ جب لوگوں نے آ کر دیکھا کہ خود جنازہ جناب سید محمد میں مولا امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عالم ہے کہ چہرے کو پیٹتے ہیں اور اپنے کرتے کے گریبان کو چاک کر لیا, لوگوں نے آ کر سوال کیا کہ یہ جوان کون ہے اور اس جوان کا کیا تعلق اور کیا رشتہ ہے سید محمد سے. اس کے معنی یہ ہوئے کہ شہادت جناب سید محمد سے زیادہ لوگوں سے پہلے زیادہ لوگوں نے امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا بھی نہ تھا, یعنی یہ پروردگار عالم کی جانب سے انتظام تھا کہ انہیں چھپا کر رکھا گیا تھا. اور خود اس انداز سے دیکھ لیجئے کہ کسی نے اس وقت بھی آ کر کہا کہ آپ امام کے بیٹے ہیں, آپ یہ کرتے ہیں, عجیب لگتا ہے, نعوذ باللہ من ذالک, کہ اپنے گریبان کو چاک کرتے ہیں, اپنے کرتے کے دامن کو اس انداز سے چاک کرتے ہیں, گریبان کو چاک کرتے ہیں غم کی شدت میں. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے نم آنکھوں کے ساتھ اس سوال کرنے والے, اعتراض کرنے والے کو جواب دیا کہ جو کام موسیٰ نے, نبی موسیٰ علیہ السلام نے ہارون کے انتقال پر کیا تھا وہی کام میں کر رہا ہوں.
اللہ اکبر.
خود علاداری کے اوپر ہونے والے اعتراضات کا جواب امام حسن عسکری علیہ السلام اس انداز سے دے رہے ہیں کہ اب یہ اگر اعتراض آ گیا ہے تو ایک لمحے کے لیے میں اپنے بھائی کا غم بھی بھلا دوں گا اور اس اعتراض کا جواب دینا ضروری سمجھوں گا. مگر عزیزان محترم, مولا امام حسن عسکری علیہ السلام, سلسلہ آگے بڑھا, امام جناب سید محمد کے بارے میں آپ نے سنا دعاؤں کی قبولیت, ان کے روزے پر جانا, ان کے گنبد کے نیچے. ایک جملہ سن لیجئے تاکہ میں آگے بڑھ جاؤں. یہ جو اولیاء کرام ہیں جن کی زیارت کے لیے جاتے ہیں, جن کا تعلق اولاد ائمہ علیہ السلام میں سے ہے, جو امام زادگان ہیں, یہ اولیاء خدا ہیں, اور ان کے یہاں پر جانا, ان کی زیارت کرنا پروردگار عالم سے قرب کا باعث بنتا ہے. یہ پیغام خود اس زیارت نامے کے اندر موجود ہے کہ جو زیارت نامہ جناب سید محمد ہے. بہرحال بات کو آگے بڑھایا جائے. امام حسن ابن علی علیہ السلام العسکری آپ کا لقب کیوں؟ جس انداز سے آپ کو سامرہ بلایا گیا, دراصل عسکری کیا ہے؟ عسکر سے نکلا ہے عسکری, یا معسکر سے نکلا ہے عسکری, یعنی عسکر کے رہنے والے یا معسکر کے رہنے والے عسکری. ٹھیک ہے نا عزیزو, یا ہے نسبتی ہے. کیا ہے عسکر اور کیا ہے معسکر؟ عسکر فوجی چھاونی کو کہا جاتا ہے. تاریخ اسلام کے اندر ہمیں یہ نظر آ رہا ہے, نظر آتا ہے کہ سامرہ شہر طول تاریخ کے اندر فوجی چھاونی رہا, جسے معسکر کہا جاتا ہے. سامرہ تھا فوجی چھاونی, لیکن متوکل نے اسے تبدیل کیا, اس کے سٹیٹس کو چینج کیا اور اسے شہر کا رتبہ عطا کیا, اسے شہر بنایا. اور صرف ایسے ہی شہر نہیں بنایا, باقاعدہ اس کی سجاوٹ کا انتظام بھی خوب کیا. لیکن شہر سامرہ کہ جو فوجی چھاونی تھا, اس کے علاوہ شہر کوفہ بھی فوجی چھاونی ہوا کرتا تھا, رسول کی رحلت کے تقریباً 20 سال کے بعد اس فوجی چھاونی والے شہر کوفہ کو بھی شہر کا درجہ دے دیا گیا. لیکن اس وقت کے بادشاہ کا شہر سامرہ کو سجانا یہ اور بات ہے. خود شہر سامرہ کی وہ بیوٹی کہ جو روایتوں میں اور جو ہسٹری میں اور تاریخ میں ملتی ہے, وہ خود اتنی زیادہ ہے کہ جس کے بارے میں خود اس کا نام بیان کر دیتا ہے سب کچھ, کیا سامرہ. تو اب مخفف ہو گیا کیونکہ پڑھنا مشکل ہو رہا تھا. دراصل سرہ من رہا ہے اس کا نام. سرہ یعنی مسرور ہوا, من رہا یعنی جس نے دیکھا, جس نے اسے دیکھا وہ مسرور ہوا, خوش ہوا. خود دریائے دجلہ کا وہاں سے گزرنا, وہاں کی ہریالی, یہ اور بات ہے کہ آج وہ والی بات نہ رہی کہ جس شہر میں اہل بیت کا گھر اجڑ جائے اور وہ شہر بھی ساتھ ساتھ اس غم میں اجڑ جائے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. اب وہ رونقیں اور وہ خوبصورتی تو شہر کی نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ سکیں کہ آج بھی سرہ من رہا کا مصداق ہے سامرہ, نہیں. لیکن عزیزان محترم, سامرہ شہر معسکر تھا, اسے شہر بنایا گیا اور اس کے بعد امام علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر آئے. اور ہر مقام پر, چاہے کربلا میں دیکھیے, نجف میں دیکھیے, کاظمین شریفین میں دیکھیے, سوائے مدینہ کے, نجف اشرف کے اندر مولائے کائنات علیہ السلام کی قبر ہے. آپ کا گھر کہاں؟ یا مدینہ میں یا کوفہ میں, مسجد کوفہ کے ساتھ بیت الشرف. کاظمین شریفین میں ساتویں امام ہو یا نویں امام ہو علیہ الصلوۃ والسلام, آپ کا گھر مدینہ میں ہے, آپ کی قبر کا مقام ہے وہاں پر, آپ کا روزہ ہے وہاں پر, آپ کا مرقد مبارک ہے وہاں پر. اور عسکرین یعنی کہ دو معسکر میں رہنے والے امام, عسکرین. بہت آپ نے جملہ آج کل سنا ہوگا, عسکرین. شہر سامرہ کے اندر ان دو اماموں کی قبریں جس روزے کے اندر موجود ہیں, 10ویں امام اور 11ویں امام, یہ صرف اور صرف روزہ نہیں ہے بلکہ یہی وہ مقام بھی تھا کہ جہاں پر آپ کا گھر تھا. لیکن عزیزان محترم, میں کس منہ سے اس مقام کو گھر کہوں کہ جو قید سے کم نہ تھا؟ قید سے کم نہ تھا عزیزو. ایسا ظلم کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں تو تھے, دیکھیے, یا امام علیہ الصلوۃ والسلام جب تک شہر سامرہ میں رہے یا گھر میں رہے ہیں یا قید خانے میں رہے ہیں. اور قید کیسی قید تھی منزل مصائب پر آپ ضرور سماعت فرمائیں گے. لیکن عزیزان محترم امام علیہ الصلوۃ والسلام جب قید میں ہوتے تھے تو قید میں مولا کو قید کرنے والے داروغہ دربان داروغہ زندان وہ منقلب ہو جاتے تھے اور کہتے تھے کہ اے شخص تو نے کسے قید کیا ہوا ہے, تو نے کس کا دانا پانی روکا ہوا ہے, تو یہ کس پر ظلم کر رہا ہے جو کائنات کی روشنی ہے, جو کائنات کے لیے روشنی بنا کر خدا نے جسے بھیجا ہے اسے ایک اندھیر زندان میں بند کیا ہوا ہے. لیکن عزیزان محترم سامرہ وہ جگہ ہے جہاں پر روضہ ہے آج, وہی وہ مقام کہ جہاں پر آپ کا گھر بھی تھا لیکن وہ گھر کسی زندان سے کم نہیں تھا. کہ دایا آ رہی ہے, اگرچہ امام کے گھر پر دستک ہوتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ آپ کے گھر میں اسلحہ ہے ہمیں آپ کے گھر کی تلاشی لینی ہے, امام علیہ الصلوۃ والسلام نے گھر کو کھولا لیکن ان اناؤنسڈ بغیر کہے کچھ دربار سے آئی ہوئی دایائیں گھر میں داخل ہوتی ہیں اور گھر کے اندر موجود زوجہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کو ایگزامن کرتی ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ امام کے یہاں کوئی ولادت کا سلسلہ ان قریب ہو. آپ دیکھ رہے ہیں خوف کا مرحلہ. اور پھر وہ آیت قرآنی کہ جس میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں, اس کے معنی یہ ہوئے کہ ان کی کوششیں ساری کی ساری کوششیں مل کر بھی ایک پھونک سے زیادہ کی حیثیت نہیں رکھے گی. کہ اللہ کا وعدہ تو پورا ہو کر رہے گا, اللہ کا نور تو تمام ہو کر رہے گا اور زمانے کا امام اسی گھر. آج جو شہر سامرہ کے روضے کے اندر آپ سرداب مقدس کی زیارت کے لیے جاتے ہیں یہی تو وہ جگہ ہے کہ جو گھر کا سرداب ہے آپ اس ایریا کے جس ایریا میں جیوگرافیکل لوکیشن یا جس بیلٹ پر امام کا روضہ ہے امام علی کا روضہ ہے اس علاقے کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر گھر اسی انداز سے بنائے جاتے ہیں کہ وہاں پر ایک بیسمنٹ رکھا جاتا ہے جسے سرداب کہتے ہیں. سرداب, سرداب ٹھنڈا پانی. کیوں سرداب کیوں کہا جاتا ہے؟ گرمیوں میں کچھ ٹھنڈا رہتا ہے اور ٹھنڈ میں نسبتاً کچھ گرم رہتا ہے اور وہاں کی جو موسمی صورتحال ہے اس کو دیکھتے ہوئے سرداب لازمی بنایا جاتا ہے, ایکسٹریم کلائمیٹک کنڈیشنز. لیکن عزیزان محترم ظلم جو روا رکھا گیا اس کا تو بیان آگے آئے گا ہی آئے گا, مگر ان تمام مظالم کے باوجود بھی جو امام کا کمال تھا نا اسے لوگوں سے چھپا نہ سکے, اسے لوگوں کے سامنے سے دبا نہ سکے, اس حق کو چھپا نہ سکے کہ جسے پروردگار عالم نے دنیا کی ہدایت کے لیے بنا کر بھیجا تھا. اب اگر امام علیہ الصلوۃ والسلام کسی سے کچھ کہنا بھی رہے ہوں تب بھی اگر کسی کی نظر کسی کی نگاہ امام معصوم پر پڑتی تھی تو وہ ہدایت کی نعمت حاصل کر کے وہاں سے چلا جاتا تھا. صرف امام کے قریب آنا, امام کے وجود مقدس کے قریب آیا اور امام کے پاس سے ہو کر گزر گیا, اس کے دل کے اندر نور ہدایت جاگ گیا پروردگار عالم کی جانب سے. اب چاہے کمسنی کا عالم ہو یا جوانی کا عالم ہو یا ادھیڑ عمری کا عالم ہو یا بڑھاپے کا عالم ہو, بھائی امام امام ہوتا ہے اس لیے کہ امام دنیا میں آ کر کسی قابل بن کر امام نہیں بنتا ہے, امام بنتا ہے دنیا میں آ کر, امام بن کر دنیا میں آتا ہے, دنیا میں آ کر امام نہیں بنتا ہے. لیکن عزیزان محترم جب امام کمسنی کے عالم میں گیارہویں امام ایک شخص راوی ہے, راوی کہتا ہے کہ میں ایک مقام سے گزر رہا تھا, میں نے دیکھا کہ بچے سارے کے سارے کھیل رہے ہیں, بچے کھیل رہے ہیں, ان میں ایک کمسن ہے کہ جو ان کے کھیل کو دیکھ رہا ہے اور انہی کے کھیل کو کہ جو کھیل کھیل کر بچے ہنس رہے ہیں, ایک اکیلا کمسن بچہ اس کھیل کو دیکھ کر ایسے رو رہا ہے کہ اس کے رخسارے پر آنسو ہیں. اور میں دیکھ کر فوراً لپکا اس بچے کی جانب اور میں نے پوچھا بیٹا کیا ہوا, یہ تمہیں اپنے ساتھ شامل نہیں کر رہے کیا کھیل میں؟ تو کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے. تو کہا بیٹا بات کیا ہے, ماجرا کیا ہے؟ کہا اے شخص اے بندہ خدا ہمیں اس دنیا میں ان کھلونوں سے کھیلنے کے لیے تو خدا نے نہیں بھیجا تھا. یاد رکھیے آنسو اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ کمسن ہے لیکن زبان سے جاری ہونے والا اس بات کی جانب جاری ہونے والا علم معرفت سے بھرا ہوا کلام اس بات کی دلالت ہے کہ یہ ہو نہ ہو امام وقت ہے. سوال کیا کہ تو کون ہے، تیرا نام کیا ہے، کہاں کا رہنے والا ہے، کس علاقے میں رہتا ہے، تیرا گھر کہاں ہے؟ کہا میرا نام حسن ابن علی العسکری ہے۔ یہ مولا کی معراج ہے۔ تو بچپنے کا عالم ہے، بابا دس گیارہویں امام کی بابا مولا امام نقی علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں، اتنے میں شور و غوغا ہوا گھر میں کہ حسن کنویں میں گر گئے۔ مولا نماز پڑھ رہے ہیں اور دیکھیے ایسا واقعہ، چوتھے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں بھی آپ نے سنا ہوگا کہ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کنویں میں گرے، مگر یہ واقعہ گیارہویں امام علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی دسویں امام کے دور میں پیش آیا۔ بچہ کنویں میں گر گیا، امام علی النقی علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر تک نہ ہوئی۔ جب نماز ختم کی تو اس کے بعد جب شور شرابہ دیکھا، گریا ازاری کی آوازوں کو سنا تو سوال کرنے لگے کہ ماجرا کیا ہے؟ کہا آپ کا بیٹا کنویں میں گر گیا ہے۔ کہا فکر نہ کرو، پریشان نہ ہونا۔ تشریف لے گئے متانت اور وقار اور سکینت کے ساتھ، چھوٹے چھوٹے قدم لے کر کنویں کے دہانے پر، اور جا کر کنویں کی جانب دیکھا اور کہا اے پانی میرا بچہ میرے حوالے کر دے۔ اور اس کے بعد کیا دیکھا کہ کنویں کا پانی اوپر آتا جا رہا ہے، ایسے اوپر آ رہا ہے کہ جب پانی کی سطح بلند ہو گئی اور کنویں کے دہانے پر فرزند امام علی النقی علیہ السلام حسن ابن علی علیہ السلام پہنچ گئے، تو کیا دیکھا؟ پانی کی موجوں کے ساتھ مولا حسن کھیل رہے ہیں۔ اور عزیزو ہو نہ ہو شان ان کی ایسی ہی ہے، اس لیے کہ حسن عسکری کیوں نہ پانی کی موجوں کے ساتھ کھیلے، جب اس حسن کے بیٹے کی یہ شان ہے کہ ظہور کے بعد پانی پر مصلی بچھا کر نماز پڑھے گا۔ درود بھیجئے سارے مل کر محمد و آل محمد۔ تو مولا کی 28 سال کی حیات طیبہ، 12 اماموں کے سلسلے میں، 12 اماموں کے سلسلے میں سب سے کم سن امام کا نام کیا ہے؟ امام محمد تقی جواد علیہ السلام۔ اور ان کی عمر مبارک شہادت کے وقت 25 سال۔ 25 سال کی عمر مبارک ہے کہ جب آپ کو زہر دیا گیا اور آپ جام شہادت نوش کرتے ہیں۔ 28 سال کی عمر مبارک آپ کے پوتے امام حسن عسکری علیہ السلام 28 سال کی عمر میں آپ جام شہادت نوش کرتے ہیں۔ لیکن عزیزان محترم یہ 28 سال امام علیہ الصلوۃ والسلام اس انداز سے جو مولا کی قید ہے، میں اس کے کچھ واقعات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ جو مولا نے اپنا زندگی کا حصہ قید میں گزارا، وہ کسی عام قید میں نہیں گزارا، عزیزو عام قید میں نہیں گزارا۔ مولا رہتے کہاں ہیں؟ معسکر، ایک ملٹری والے ایریا میں رہتے ہیں کہ جہاں فوجی چھاؤنی ہے۔ یہاں پر دو قسم کی جیلیں ہیں، ایک عام جیل ہے جس کو سول جیل کہہ سکتے ہیں، اور ایک ملٹری جیل ہے۔ امام حسن عسکری ہوں یا امام علی النقی علیہ السلام، بلکہ خاص طور سے وہ زندان کہ جو روضہ سامرہ سے تقریباً 30 کلومیٹر کی دوری پر، ذرا سا صحرا کی جانب اگر چلے جائیں تو وہاں پر وہ زندان آج بھی اس کے آثار موجود ہیں، کہ اتنا گہرا ہے کہ 40 قدم گہرائی میں جاتے ہیں تو زندان میں پہنچتے ہیں۔ 40 سٹیپس ہیں، 40 قدم آپ جب زمین کی گہرائی کی جانب جائیں تو آپ اس زندان میں پہنچتے ہیں۔ اور کتنا بڑا اس کا احاطہ ہے، نہ مولا ٹھیک سے کھڑے ہو پاتے ہیں، نہ مولا ٹھیک سے بیٹھ پاتے ہیں، نہ مولا قدم مبارک پھیلا سکتے ہیں۔ اور طویل سجدے اور طویل رکوع کرنے والے میرا مولا۔ لیکن عزیزو بڑے داروغاؤں کو، ایسے افراد کو کہ جو بالکل اس علاقے کے لوگوں کے لیے نئے تھے، ان نون تھے، انونیمس تھے، انہیں نہ جانے دنیا کے کس کس کونے سے بلایا گیا اور کہا کہ تُنہیں اس شخص کو اذیت پہنچانی ہے جو قید میں امام حسن عسکری، وہ خنجر لے کر جاتے تھے، وہ زہر لے کر جاتے تھے، اور جا کر کہتے تھے کہ اے شخص، اے ظالم، تو نے ہمیں کس کے پاس بھیجا ہے، کسے اذیت پہنچانے کے لیے بھیجا ہے؟ ارے میں کروں تو کیا کروں، میں اذیت پہنچاؤں تو کیسے پہنچاؤں، میں ایک ضرب بھی مارنے کے لیے نعوذ باللہ اپنا ہاتھ اٹھاؤں تو کیسے اٹھاؤں؟ دن میں یہ شخص روزے سے ہوتے ہیں، رات میں عبادت کرتے ہیں، مناجات کرتے ہیں، اور ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں، میں اس شخص کو کیسی اذیت پہنچاؤں؟ جو امام علیہ السلام کے پاس جاتا ہے، امام کو دیکھتا ہے، امام کی زیارت کرتا ہے، امام کے قریب ہوتا ہے، امام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا ہے، وہ بھی نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے، امام کو سجدے میں دیکھتا ہے، وہ بھی سجدہ کرنا شروع کر دیتا ہے، امام کو عبادتیں کرتا ہوا دیکھتا ہے، گریا کرتا ہوا دیکھتا ہے، تو امام کی گریا کو دیکھ کر اس پر گریا تاری ہوتا ہے، وہ بھی رونا شروع ہو جاتا ہے۔ الغرض کہ جو امام کے پاس جاتا ہے وہ ہدایت کے نور سے منور ہو کر واپس آتا ہے۔ تو یہ تو قید میں رکھا اس لیے تھا کہ لوگوں کے درمیان رہ کر ہمارے لیے نقصان کا باعث نہ بنے، یہ تو اور زیادہ ہمارے لیے مشکل کا باعث ہو گیا، نعوذ باللہ من ذالک، ظالموں نے ایسا سوچا۔ پھر انہوں نے بالآخر یہ طے کیا کہ زہر دیا جائے۔ مگر عزیزان محترم، آپ سوچئے ذرا، دیکھیے سخی صرف وہ نہیں ہوتا کہ آ کر مانگنے والے کو عطا کر دیا اور وہ سخاوت کہلائے، یہ سخاوت کا وہ گھرانہ ہے کہ جو سخاوت کی معراج کا گھرانہ ہے۔ کیسے؟ جنہوں نے آ کر مانگا اسے بھی عطا کیا، جب ان کے پاس تھا تب بھی عطا کیا، جب ان کے پاس اپنے لیے نہیں تھا اپنا نوالا، اپنی روٹیاں اٹھا کر دے دی راہ خدا میں، سائل کو خالی نہیں لوٹایا، آ کر دوست مانگنے والا بنا، دوست کو دے دیا، کسی دشمن نے مانگا اسے بھی خالی نہیں لوٹایا۔ اور سوچئے کہ وہ یہی ایسے داروغہ زندان کہ جنہوں نے ائمہ طاہرین اور خاص طور سے گیارہویں امام علیہ السلام پر اتنا ظلم کیا ہو، ایک مرتبہ مولا کو عموماً کیا غذا دی جاتی ہے؟ روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اور تھوڑا سا پانی، اور یہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ اگر، بڑا سخت جملہ کہنے لگا ہوں، معاف کر دیں گے سادات، اتنی غذا بھی اس لیے دیتے تھے کہ اگر اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو ہم ظلم کس پر کریں گے۔ لیکن عزیزو، جب مانگنے والا، انداز عجیب ہے، دشمن ہے، چاہنے والے نے آ کر داروغہ کو پانچ عدد انار کے دیے، پانچ انار کے پھل دیے، کہا یہ جا کر میرے سید اور میرے مولا کو پہنچا دو کہ میں جانتا ہوں کہ بڑی کم غذا ملتی ہے اور مولا پر ضعیفی، ناتوانی اور لاغری کے آثار ہیں۔ وہ پانچ تعداد، وہ پانچ عدد انار کے داروغہ لے کر چلا اور امام کی خدمت میں پیش کرتا جاتا ہے، لیکن اس کی نظریں انار پر ہیں، حسرت سے وہ داروغہ بھی انار کو بڑی حسرت سے دیکھ رہا ہے، ایسے کہ اس کا دل چاہ رہا ہو کہ مجھے کچھ انار مل جائے۔ امام نے دیکھا، امام نے محسوس کر لیا کہ اس کا دل چاہتا ہے کہ یہ بھی ان اناروں میں سے کچھ کھائے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ان اناروں کو لیا، اس تشت کو لیا، اور اس کے بعد ایک انار یہ کہتے ہوئے اس کی جانب پیش کیا کہ رکھ لو، کھا لو، میں جانتا ہوں تمہارا دل چاہ رہا ہے کہ کچھ انار کھاؤ۔ مگر عزیزو، اس دربان نے، اس داروغہ زندان نے کیا کام کیا؟ اس نے انار لے لیا اور رکھ لیا، اسے کھانا شروع نہیں کیا۔ امام دیکھ رہے ہیں، کافی دیر گزر گئی، اس نے انار سے ایک دانہ نہ کھایا، انار کو نہ چھیلا، نہ کھولا۔ سوال کیا، کیا وجہ ہے کہ تو کھاتا نہیں ہے؟ کہا اے قیدی، کیا کروں، میں جب دیکھتا ہوں مجھے میری اولاد یاد آ جاتی، کہ اگر میں کھا لوں گا تو کیا ہوگا، کچھ بچا کر ان کے لیے لے جاؤں گا۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بقیہ چار انار تھے وہ بھی دے دیے اور کہا لے جا کر خوشی خوشی اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر خوشحالی کے ساتھ ان اناروں کو کھانا۔ میرا سلام ہو رسول کی اس بیٹے پر کہ جو بظاہر گھر کو اجاڑنے کی نیت رکھتا ہے، اس کا بھی گھر بسنے کی دعا کر رہے ہیں، اسے اس طرح سے پال رہے ہیں کہ جو اس کی خواہش ہے اسے دے رہے ہیں. فقط اتنا ہی نہیں بلکہ فقط اتنا ہی نہیں, ایک مرتبہ ایک دربان داروغا اسی انداز کا تھا کہ جب اس داروغا کا چیف, میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, جب آیا ہے ایک مرتبہ تفتیش کرنے کے لیے کہ سارا معاملہ جو زندان کا ہے وہ ٹھیک چل رہا ہے یا نہیں, تو اس زندان میں بھی آیا اور کیا دیکھا کہ جو امام حسن عسکری علیہ السلام کے ساتھ جس داروغہ کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے وہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بڑا نرم رویہ اختیار کیے ہوئے, کیونکہ وہ منقلب ہو چکا ہے, چونکہ وہ ہدایت یافتہ ہو چکا ہے, چونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کی جانب میں نگاہیں اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا, ہاتھ اٹھانا دور کی بات. تو ایک مرتبہ کہا کہ اگر تو ان کے ساتھ وہ نہ کرے کہ جس کا حکم ہے بادشاہ کی جانب سے, تو یاد رکھنا میں انہیں اپنے گھر لے جاؤں گا اور ظلم وہاں پہ کروں گا, وہاں تو نہیں آئے گا نا روکنے. اور سوچئے کہ کیا ہوا جب وہ دوسرا داروغہ انہیں امام عسکری علیہ السلام کو اپنے گھر لے گیا ہے, اور جب ایک الگ سے کمرے کے اندر امام علیہ الصلوۃ والسلام کو بند کر دیا, اس کمرے کو تالا لگا دیا, جب اپنے گھر میں داخل ہوا ہے, اپنی اہل خانہ سے بات کی ہے, تو اہل خانہ نے پوچھا ہے کہ یہ مہمان کون ہے کہ جو ہمارے گھر میں آئے ہیں؟ کہا کہ ان کا نام حسن ابن علی ہے. کہا کس خانوادے سے, کس قبیلے سے, کس عشیرے سے تعلق ہے, وہاں پر نام بتا دیجئے, اس کے بعد اگر آپ نے قبیلہ بتا دیا تو وہ سارے سیاق و سباق سے آگاہ ہو جایا کرتے ہیں, یہ وہاں کا کلچر ہے. جب سوال کرنے پر بتایا نا کہ یہ رسول اکرم کے گھرانے کے چشم و چراغ ہیں, تو کہا اللہ اکبر, یہ ہستی میں نے سن رکھا ہے بڑی علمی ہستی ہیں, کوشش کیجئے گا انہیں اذیت نہ پہنچائیے گا. وہ لایا ہے اذیت پہنچانے کے لیے, اور زوجہ کہہ رہی ہے کوشش کیجئے گا انہیں اذیت نہ پہنچائیے گا, ان پر ہاتھ نہ اٹھائیے گا. اور وہ کہتا ہے کہ تو ہوتی کون ہے مجھے کہنے والا کہ میں کس پر ظلم کروں اور نہ کروں, میں صاحب اقتدار ہوں. یہ کہہ کر وہاں سے اٹھ کر اس انداز سے جھڑک کر چلا گیا کہ کل کا دن آنے والا ہے, میرے پاس پنجرہ ہے کہ جس پنجرے میں بھوکے شیر ہیں جنہوں نے بہت سارے دنوں سے کھانا غذا نہیں کھائی ہے, میں حسن ابن علی کو اس پنجرے کے اندر ان شیروں کے حوالے کر دوں گا. بس عزیزو یہ سننا تھا. وہ دن آیا اور گیارہویں امام علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ داروغہ زندان لے کر چلا اور اس پنجرے کے حوالے کیا, ان شیروں کے درمیان امام کو چھوڑا اور وہاں سے چلا گیا. مگر جب کچھ دیر گزری اور وہاں پر دیکھنے کے لیے آیا کہ ماجرا کیا ہے کہ کوئی آواز نہیں آ رہی, بہت خاموشی ہے, عجیب رقت آمیز منظر کو دیکھا. کیا دیکھا؟ امام حسن عسکری علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں اور سارے کے سارے شیر اپنی پیشانیوں کو امام کے قدم مبارک پر رکھ کر قدم کو بوسے دیے جا رہے ہیں. کتنے حیف کی بات ہے, انسانوں نے نہ پہچانا, حیوانوں نے جنہیں پہچان لیا کہ یہ ہمارا امام ہے, انسان نے اشرف المخلوقات ہو کر بھی انہیں نہ پہچانا اور ان پر وہ ظلم روا رکھا, وہ ظلم روا رکھا. ہاں عزیزو, بس میں کیا کہوں, آخری مجلس کہتے ہوئے میرا دل لرستا ہے, کیونکہ یاد رکھیے گا کبھی آخری مجلس آ نہیں سکتی. ایک اعتبار سے اگر آخری مجلس کہیے گا تو شاید اسے کہیے گا میدان حشر ہوگا, سیدہ کی سواری آئے گی, سیدہ کہیں گی اے خدا میری امت کی بخشش, خدا کہے گا سیدہ واسطے کے لیے سامان شفاعت کے لیے کیا لائی ہو, سیدہ اپنی ابا کے دامن سے دو ہی چیزیں نکالیں گی, یا عباس کے کٹے بازو یا اصغر کا خون آلودہ کرتا. عزیزو آپ نے سنا امام علیہ الصلوۃ والسلام قرآن سے کتنا قریب ہیں, ان کے سر اور تن میں تو جدائی ہو سکتی ہے, قرآن سے جدائی نہیں ہو سکتی. یہی تو وجہ تھی کہ کاٹنے والے نے سر کو تو تن سے جدا کر دیا, تلاوت قرآن حسین کے لبوں پر نوک نیزہ پر بھی جاری رہی. مگر عزیزو یہ امام میرا وہ مولا ہے کہ جن پر وہ مظالم ہوئے ہیں کہ جو ان سے پہلے کسی امام پر نہیں ہوئے. کیسا ظلم؟ ظلم سنیے گا، محسوس کیجئے گا اور آنسو بہائیے گا. کیوں جانتے ہیں؟ کیونکہ آج بی بی اپنے 11ویں فرزند کا پرسا لینے آئی ہے. ارے آج تو میرے اور آپ کے زمانے کا امام اپنے بابا کا پرسا لینے کے لیے آ گیا. زمانے کے امام کو پرسا دو گے نا عزیزو؟ زہرا کے لال کو کب زہرا کو پرسا دو گے نا عزیزو؟ دربار میں بلایا گیا، ظالم پر شراب کا نشہ طاری ہے اور ایک مرتبہ یہ کہتا ہے کہ میرا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے، یہ شراب کا جام آپ کے لیے ہے، آئیے میرے ساتھ بیٹھ کر. یہ شراب کا جام، اس جام سے کچھ پیجئے. حد یہ ہے کہ مولا نے کہا اے شخص، اے ظالم، تو نے انصاف نہ کیا. ارے یہ تو وہ شے ہے کہ جن سے ہمارے آبا و اجداد ایسے پاک ہیں کہ جو اس سے بہت دور ہیں کبھی اس سے قریب نہ آئے. تو کہا ایک کام کرو، آج میرا گویہ نہیں آیا ہے، مجھے کوئی گانا گا کر یاد کرو عزیزو، اس لیے کہ یقین ہے مجھے ہو نہ ہو 11ویں امام کو بازار کوفہ اور شام یاد آ گیا ہوگا، دربار کوفہ اور شام کے مناظر نگاہوں میں دوڑ گئے ہوں گے کہ جب ظالم شرابیوں کا مجمع تھا، رسول زادیہ پہ مکنہ اور چادر. واہ غربتو، واہ حسنو، واہ حسینو. عزیزو زہر بھی ایسے دیا گیا کہ مولا کا جگر کٹنے لگا. مولا کا جگر کٹ رہا تھا، مولا پیاس کی شدت محسوس کرتے تھے. ایک وہ وقت آیا کہ جب مولا نے پیاس کی شدت کو محسوس کیا ہے نا، مولا نے صدا دی ہے العطاش، ہائے پیاس مجھے مارے ڈالتی ہے. روایت کے جملے پڑھ رہا ہوں، مقتل میں لکھے ہوئے ہیں. یہ بات سننا تھی، مولا کا صحابی موجود تھا. مولا نے بیان کر دیا تھا کہ کچھ دیر بعد میرا فرزند آئے گا، 5 سالہ میرا بیٹا آنے والا ہے، جب وہ آئے تو اسے اندر داخلے کی اجازت دے دینا. یہاں لطش کی صدا تھی، 5 سالہ کم سن میرے زمانے کا امام حسن کا دلبر اپنے بابا کے سرانے پہنچا، پانی کا کوزہ مولا حسن مجتبیٰ کی خدمت میں پیش کیا. وہ وقت بھی تھا زمانے کے امام کے آنے سے پہلے بھی مولا کے صحابی نے پانی کا کوزہ پیش کیا تھا، مگر زہر کی شدت اس انداز سے مولا کے جسم نازنی میں پھیل چکی تھی کہ مولا کا ہاتھ کانپ رہا تھا. کانپتے ہاتھوں سے مولا نے اس کوزے کو اپنے لبوں کے قریب تو کیا مگر پی نہ پائے تھے. یہاں تک کہ بیٹا آیا، اپنے بابا کی لطش کی صدا کو سنا، کوزے کو اپنے ہاتھوں سے بابا کے دہنے مبارک کے قریب لے گیا، بابا کو پانی سے سیراب کرایا. یہ میں اپنے لاکھوں سلام پیش کروں اپنے زمانے کے امام کے پدر پدر بزرگوار امام حسنی عسکری کی خدمت میں. مولا آپ کی قربانی بہت عظیم ہے، آپ کی مصیبت بہت بڑی ہے، مگر ہاتھوں کو جوڑ کر یہی جملہ، مولا یہ آپ کا مقدر تھا، اللہ تش کا پانی مل گیا. ارے وہ سکینہ کا مقدر تھا، ارے پانی کا مطالبہ، اے شمر کا تماچا، کبھی تازیانہ ہے کبھی گوشوارہ چھینا جا رہا ہے. وا غربتو، وا مصیبتو، میرا مولا زمانے کے امام کا بابا پانی کو پینے کے بعد ایک مرتبہ پاؤں پھیلا لیے، روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی، دنیا حسن عسکری سے خالی ہو گئی، زمانے کا امام یتیم ہو گیا، امام زمانہ کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا۔ مگر عزیزو، جب امام یتیم ہوا ہے نا، امام کو رونے کی اجازت تھی، کسی نے رونے پر پابندی نہ لگائی تھی۔ مگر جب بھی حسین کی 4 سالہ بچی بابا کہہ کر رویا کرتی تھی، یا حسین کی بیٹی سکینہ ہے یا رسول کی دختر فاطمہ ہے، ارے نہ فقط یہ کہ رونے نہ دیا گیا، بلکہ گھر پر آگ لے کر آ گئے، دروازے کو جلایا، پسلیوں کو توڑا، درہ مارا، تازیانہ مارا، محسن شہید کیا۔ عزیزو، کل سے فرش عزا، عزیزو 2 مہینہ 8 دن بڑی زحمت کی آپ نے، روز آ جاتے تھے فرش عزا پر، عزیزو روز اس دکھیاری ماں کو پرسا دینے آ جاتے تھے، کھانے کا پتہ نہیں ہوتا تھا، آرام کی فکر نہیں ہوتی تھی، اولاد کی پرواہ نہیں ہوتی تھی، بس یہ فکر ہوتی تھی، ارے ایک دکھیاری ماں آ کر فرش پر بیٹھی ہوگی، سب چھوڑو فرش عزا پر چلو۔ مگر عزیزو، کل سے آپ کی زحمتیں تمام، لیکن یہاں سیدہ بی بی آ کر اپنے بچے پر رونا روتی رہے گی۔ ہم اسی دن فرش عزا اٹھائیں گے کہ جس دن فاطمہ زہرا فرش عزا اٹھا۔ عزیزو، الوداعی پرسا اب چونکہ رسمن کہا جانے لگا ہے تو ٹھیک ہے اسی عنوان سے، مگر کل جب ہماری بزم خوشی میں تبدیل ہو جائے گی، اور یہ ہماری محبتوں کا تقاضا بھی یہی ہے، تقاضا بھی یہی ہے، یہ اور بات ہے، کل سے خوشی کی محفلوں کا آغاز یقیناً ہو جائے گا، اور خوشی منانا بھی چاہیے، کیونکہ ہم وہ قوم ہیں کہ اہل بیت کے غم میں غمگین ہوتے ہیں، ان کی خوشی میں خوش ہو جاتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ اس غم کو منا کر بھی جو خوشی ملتی ہے اس کا دنیا کا اندازہ نہیں ہے۔ مگر عزیزو، آؤ پرسا پیش کرو زمانے کے امام کو بھی اور ان کی دادی سیدہ کو بھی، ہاتھوں کو جوڑو، اپنا ہاتھ سینے پر رکھو اور کہو اے سیدہ عالمیان، حسن عسکری کا پرسا قبول کرو، اے سیدہ عالمیان، علی النقی کا پرسا قبول کرو، اے سیدہ عالمیان، محمد تقی کا پرسا قبول کرو، اے سیدہ عالمیان، علی رضا کا پرسا قبول کرو، اے سیدہ موسیٰ کاظم کا پرسا قبول کرو، اے بی بی جعفر صادق کا پرسا قبول کرو، اے بی بی محمد باقر کا پرسا قبول کرو، اے بی بی بیڑیوں والے، ہتھکڑیوں والے سید سجاد، سب سے بڑے عزادار حسین کا پرسا قبول کرو، اے سیدہ اپنے لال حسین کا پرسا قبول کرو، اے سیدہ حسن کا پرسا قبول کرو، اے سیدہ اپنے شوہر نامدار علی کے زخمی سر کا پرسا قبول کرو، اے سیدہ اپنے بابا کا پرسا قبول کرو، اے سیدہ بھرے گھر کا پرسا قبول کرو، اے سیدہ عباس کے کٹے بازوؤں کا پرسا قبول کرو، اے سیدہ اون محمد کا پرسا قبول کرو، اے سیدہ قاسم کی پامال لاش کا پرسا قبول کرو، اے سیدہ علی اکبر کے زخمی کلیجے کا پرسا قبول کرو، اے سیدہ اون محمد کا پرسا، اے سیدہ 6 مہینے کے علی اصغر کا پرسا، اے سیدہ حسین مظلوم کا پرسا، اے سیدہ زینب کی چادر کا پرسا، اے سیدہ
اس سکینہ کو مارے جانے والے تماچوں کا پرسا، تازیانوں کا پرسا، چھنے گوشواروں کا پرسا، زخمی کانوں کا پرسا، ان سسکیوں کا پرسا، اے سیدہ ہم سے پرسا،
الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا على محمد أي منقلب ينقلبون. بار الہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اس عظیم عبادت کی توفیق عنایت کی، اس عبادت کو ہم سب سے قبول و منظور فرما. بار الہ تجھے واسطہ ہے، ان صداؤں پر اپنی رحمتوں کو نازل فرما، گریا کرنے والوں کے آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ عنایت فرما. اے خدا ان آنسوؤں کو بی بی کے زخمی دل کے لیے مرہم کا سامان قرار فرما. اے خدا ہمیں اتنی حیات عطا کر، اور ایسی حیات عطا کر کہ جیسی تو دیکھنا چاہتا ہے، اور ہمیں اتنی حیات عطا کر کہ دوبارہ سے فرش ادا پر آ کر اپنے دلوں کو اپنی روحوں کو منور کر سکیں اور علم کو اس فرش سے سمیٹ سکیں. پروردگار عالم اس فرش ادا پر جو جو آئے، جن جن نے اپنی اپنی خدمات کو انجام دیا، تمام کی خدمتوں کو قبول فرما. ہم بہت آسانی کے ساتھ یہاں پر بیٹھ کر عزاداری کر رہے ہوتے ہیں، مجلس سن رہے ہوتے ہیں، اس بزم میں بیٹھ کر نور کی دولت کو، نعمت کو بٹور رہے ہوتے ہیں، جمع کر رہے ہوتے ہیں اپنی جھولی میں، اور پورا ایک گروہ ہے کہ جو باہر اپنی خدمتوں کو انجام دے رہا ہوتا ہے. مسلسل جب سے محرم کا چاند نمودار ہوا، اس دن سے لے کر آج تک، میں یہی آپ سے 10 برس تک گزارش کروں گا، ان تمام کو بھی اپنی دعاؤں میں شامل کریں. اور ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ جن جن افراد نے دام درم قدم سخن اس بزم عزا کو سجانے کے لیے جو اپنا حصہ ڈالا ہے، انہیں اجر عظیم عنایت فرما، ان کی مشکلات کو دور فرما، ان کے خلوص میں اور اضافہ فرما، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کی عبادتوں کو قبول فرما. اے پروردگار عالم ہماری اس بزم کو قبول کر، جو بہترین حصہ یہاں پر آنے والوں کے لیے ہو سکتا ہے وہ ہم سب کو عنایت فرما. خصوصیت کے ساتھ حکومت شارجہ اور جو جو افراد ان سے منسلک ہیں کہ جن کی اجازت سے ہم یہاں پر فرش عزا سجا سکتے ہیں، خاص طور سے ان کے لیے بھی یہی دعا ہے کہ جناب سیدہ انہیں اجر عظیم عنایت فرمائے. پروردگارہ تجھے واسطہ ہے ہمیں اپنے گھروں کے ماحول کو امام کی تعلیمات کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عنایت فرما. بار الہ قلب ناظرین امام زمانہ کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما. تمام مرحومین کی مغفرت فرما، جو بیمار حال ہیں سب کو شفا یابی عنایت فرما. ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت کی گزارش ہے. بہادر علی مہر علی بابا کی فیملی کے تمام مرحومین، محمد جعفر غلام حسن شریف کے تمام مرحومین، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. دعائے صحت مومنین کے لیے ہے، اور 5 مرتبہ من یجیب کی تلاوت، آیہ مبارکہ کی تلاوت کی التماس کی جاتی ہے. سارے مل کر آیہ من یجیب کی تلاوت کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه، اما یجیب المضطر
اضطر اذا دعاه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم قل لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه وفي كل ساعة وليا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه رحمتك يا أرحم الراحمين. ما تمه حسين.